نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد پندرہویں پارے کی بالکل آخری رکوع میں اور سولہویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو کسی شخص نے اس وقت ان سے یہ سوال کر لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ بحیثیت نبی ہونے کے ان سے بڑا کوئی عالم ہو بھی نہیں سکتا تھا, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کا جواب مناسب نہیں تھا. انہیں اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, لیکن چونکہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ سے بھی زیادہ علم ہم نے ایک اور شخص کو دیا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علم کے ایسے حریص تھے اور علم کو کی طرف ایسی رغبت رکھتے تھے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی شخص ہے تو مجھے اس کا پتہ بتایا جائے تاکہ میں اس کی خدمت میں جاؤں اور استفادہ اس سے حاصل کروں, اس سے فائدہ حاصل کروں. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ شریعت کا علم تھا جو یقیناً سب علوم کو حاوی ہے, اور اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے, کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا. اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہے ادھر منتقل ہوتے ہیں. اس اعتبار سے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط نہیں کہا تھا, لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو علم بھی عطا فرما دیتے ہیں. یقیناً ان کا علم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے اس اعتبار سے بڑا ہوا نہیں تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علوم عطا فرمائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا علم عطا فرمایا تھا, اور یقیناً شریعت کا جو علم ہے وہ حاوی ہے باقی سب پر. حضرت خضر علیہ السلام یہاں اگرچہ ان کا نام ذکر تو نہیں کیا لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے اپنے ایک ساتھی یا خادم کہہ لیجیے یوشع بن نون کے ساتھ چل پڑے اور ایک مچھلی اپنے ساتھ زنبیل میں رکھ لی تاکہ اگر بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی علامت و نشانی یہ بتائی تھی کہ یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں اس بندے کے ملنے کی جگہ ہے. چنانچہ آپ روانہ ہوئے, بھوک لگتی تو اس مچھلی کو کھا بھی لیتے اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ زنبیل میں رکھ دیتے. ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آ گئی اور حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی ان کی زنبیل سے نکلی اور نکل کر جس دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے وہ اس میں جا کر گر پڑی, اور پھر اس دریا میں ایک رستہ بنتا چلا گیا. دریا جیسے اندر گئی ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی. تو حضرت یوشع علیہ السلام کو کچھ حیرت سی بھی ہوئی کہ یہ کیا ہے, اور خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو انہیں میں بتا دوں گا, لیکن اس کے بعد وہ پھر بھول گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر وہاں سے چل پڑے. تو حضرت یوشع بھی ساتھ میں چل پڑے. تقریباً ایک دن رات کا سفر مزید طے کر لیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ بھائی, اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا, اب کچھ کھانا نکالو تاکہ کچھ کھائیں پیئیں. اس سے پہلے کے سفر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھکے نہیں تھے, لیکن منزل سے آگے چونکہ بڑھ گئے تھے اس لیے اس میں تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی. اب حضرت یوشع کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی. اب ان سے معذرت کی, عذر کیا کہ میں بھول گیا تھا, شیطان نے مجھے بھلا دیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہماری منزل تو وہی تھی جہاں وہ مچھلی ہمارے پاس سے غائب ہوئی. چنانچہ اسی راستے پر واپس پلٹے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ مچھلی غائب ہوئی تھی. وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا اور دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جا کر سلام کیا. تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ میاں جنگل میں کہاں سے سلام آ گیا، مطلب یہاں تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں کون آ گیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے بہرحال تعارف ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی معیت میں رہنا چاہا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا وہ میں آپ سے سیکھ لوں. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بھئی تم صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ اور طرح کا علم ہے، جب تم دیکھو گے تو شریعت کے وہ خلاف ہوگا، اس لیے تم سے صبر نہیں ہو سکے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، مجھے ساتھ لے لے. یعنی جو بات کہی تھی وہی کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، میں مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. چنانچہ دونوں کے دونوں چل پڑے، حتی اذا رکیبا فی السفینہ، یہاں تک کہ ایک کشتی میں بیٹھے، اور اس کشتی والے نے جب حضرت خضر کو دیکھا تو پہچان لیا اور ان سب کو بٹھا لیا اور ان سے کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہیں لیا. حضرت خضر نے بیٹھتے ہی اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ بھئی اس نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اپنی کشتی میں بٹھایا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے آتے اس کی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. اب ہو سکتا ہے کہ پانی اندر داخل ہو جائے، کشتی غرق ہو جائے، اور اس کی کشتی کو بھی آپ نے عیبدار کر دیا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا کہ میں بھول گیا، اس پر میری پکڑ مت کیجیے. چنانچہ فانطلقا، پھر چلے دونوں کے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو دیکھا، نابالغ لڑکا تھا غالباً یہ. حضرت خضر نے اس لڑکے کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا. اب لازم بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ شریعت کا علم تھا، اپنے سامنے کسی کو قتل ہوتے دیکھیں اور وہ بھی بے گناہ اور وہ خاموش رہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا کہ اقتلت نفسا زکیہ، کیا تم نے ایک بے گناہ جان کو ہلاک کر دیا، مار ڈالا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تم نے بڑا سخت کام کیا ہے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ قال علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سالتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، یعنی اس پر کوئی معذرت نہیں کی انہوں نے، کیونکہ شریعت کا علم جسے ہو اور وہ خلاف شریعت کوئی کام دیکھے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ روکے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ عین شریعت کا تقاضا تھا، اس لیے اس پر کوئی معذرت نہیں فرمائی، لیکن یہ کہا کہ ان سالتک عن شیء بعدہ، اگر میں اس کے بعد تم سے کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میری طرف سے ایک جو ہے وہ بات حد کو پہنچ گئی. فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریا، ایک بستی میں داخل ہوئے، اور بستی میں داخل ہونے کے بعد ان اہل بستی سے یہ کہا کہ بھئی ہم مہمان لوگ ہیں، لہذا تم ہماری میزبانی کرو، کچھ کھانے پینے کو دو. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. فوجدا فیہا جدارا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے. یرید ان ینقذف اقامہ، یعنی گرنا چاہتی تھی، وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی. فاقامہ، اس کو ٹھیک کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان لوگوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا اور ان کی دیوار گر رہی تھی، تم نے اس کو ٹھیک کر دیا. اگر تم چاہتے تو تم اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے کہ بھئی یہ دیوار میں ٹھیک کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تم ہمیں اجرت دے دو. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ہذا فراق بینی وبینک، میرے اور تمہارے درمیان بس یہ آخری مرحلہ ہے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جو کچھ واقعات پیش آئے میں ان قریب آپ کو ان کی تاویل بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا حکمت تھی. آگے حضرت خضر کی پھر وہ جو حکمتیں تھیں ان کو بیان کیا ہے. یہاں درمیان میں ایک بات اضافے کے طور پر عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو کچھ اور واقعات ہمیں سننے کو ملتے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر صبر نہیں ہو سکا اور انہوں نے اعتراض کیا، نتیجتاً حضرت خضر اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی گئی. اور مقصد یہاں اصل میں واقعہ سنانا بھی نہیں ہے، اصل یہ تھا کہ ایک ایسی چیز پر جو انتباہ کرنا مقصد تھا جو نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ وہ تعلی کا دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. تو ایک تو اس میں سبق دیا کہ جب کبھی اس قسم کی بات پیش آئے تو اس چیز کو اللہ کے ثبوت کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بڑا کون، کیونکہ یہ علم حقیقت میں اللہ کو ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ لکل ذی علم علم، ہر ذی علم پر ایک اور علم والا بھی ہے، یعنی کوئی آدمی حرف آخر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے یا مجھے سب سے زیادہ علم ہے، فرمایا کہ نہیں، ہم نے تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، یہ جو رسول ہیں ان پر بھی ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے ایک علم والے پر دوسرے علم والے کو فضیلت دی ہے. پھر یہ کہ ایک آدمی کسی ایک اعتبار سے کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے، دوسرا آدمی دوسری چیز میں ماہر ہوتا ہے. تو مہارت کا فرق ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اب دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے فن کا ماہر ہے، ایک کام ہمیں آتا ہے ایک کام دوسرے کو آتا ہے. تو دونوں کے علم کی جو ہے وہ نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر اگرچہ صحیح کہا تھا، لیکن ان کا یہ دعویٰ بہرحال اس اعتبار سے درست نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی ایسے لوگ پیدا کیے کہ ان سے زیادہ بعض علوم میں وہ زیادہ تھے، جیسے کہ تکوین علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے بدر جہاں فوقیت رکھتا تھا. اب انہوں نے اس کی بتائی کہ امت سفینہ، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے جس میں تم نے کہا کہ میں نے تختہ کیوں توڑ دیا، تو فرمایا کہ فکانت لما ساکین، یہ کشتی بعض روایتوں سے پتہ چلتا غالباً 10 بھائی تھے، یہ 5 معذور تھے اور 5 کام کرتے تھے. تو جو کام کرتے تھے یہ ان معذوروں کی کفالت بھی یہی کرتے تھے. یہ عملون فی البحر، یہ سمندر میں لوگوں کو اٹھاتے تھے، لے جاتے تھے، ان کی منزل پر پہنچاتے تھے، جو اجرت ملتی تھی تو اس سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. تو فاردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، اس لیے کہ کان وراءہ ملک، دوسری طرف ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو کشتیوں کو چھین لیتا تھا، یعنی جو کشتیاں اچھی حالت میں ہوتی تھی وہ کشتیاں چھین لیتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ کشتی مسکینوں کی ہے اور یہ لوگ اپنے گزر بسر اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس میں تختہ جو ہے وہ نکال دیا تاکہ جب وہ بادشاہ جو دوسری طرف رہتا ہے ہم تو اتر جائیں گے لیکن انہوں نے اور آگے جانا ہوگا، تو اگر وہ دیکھیں گے کہ جب یہ عیبدار ہوگا تو وہ اس پر قبضہ نہیں کرے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں، میں نے اس کو عیبدار کر دینے کی، کہ میں نے اس کو عیبدار کر دیا، لہذا عیبدار چیز وہ پسند نہیں کرتا تھا. ایک حکمت تو یہ تھی. محمد الغلام، لیکن جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے مارا قتل کیا، فکان ابواہ مومنین، ان کے والدین بڑے نیک آدمی تھے، مومن تھے، فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، تو اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو وہ علم عطا فرمایا تھا، اس لیے اس علم کی روح سے انہیں یہ بات پتا چلی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اپنے والدین کے کفر کا سبب بن سکتا ہے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر پر وہ مجبور کر دے گا یا وہ جو ہے وہ کافر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس بچے کو ختم کر دیا، کیونکہ اس علم کے مطابق اگر یہ بچہ نہیں رہے گا تو والدین اپنے دین پر اور ایمان پر قائم و دائم رہیں گے، اس لیے میں نے اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے دیا تھا اس بچے کو میں نے قتل کر دیا. وعمل جدار، جہاں تک جدار کا معاملہ ہے اس دیوار کا جس کو میں نے ٹھیک کیا تھا، فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر میں دو لڑکے رہتے تھے اور دونوں جو ہے وہ نیک صالح لوگوں کی اولاد تھے، وکان تحتہ کنز لہما، ان کے ماں باپ نے مرتے وقت اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کر دیا تھا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں. اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس کا خزانہ نکال کر لے جاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ یہ جو نیک صالح کی اولاد ہیں، بچے ہیں، ان کو ان کا مال مل جائے اور دوسرے لوگ اس کو لوٹ کر نہ لے جائیں۔ تو چونکہ اللہ نے اس کا علم بھی مجھے عطا فرمایا تھا، اس لیے میں نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا اور اس پر اجرت بھی طلب نہیں کی۔ لازم بات ہے کہ اگر وہ کہتے مثلا ان سے کہ لاؤ بھائی اس دیوار کو ہم ٹھیک کر دیں تو انہیں کیا پڑی تھی، وہ کہتے ہیں گرنے تو تمہیں کیا، اپنا کام کرو۔ لیکن بہار انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کیا اور اس کی وجہ یہ تھی۔ وکان ابوہما صالحا، ان کا، ان دونوں لڑکوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرج کنزہما، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ، یہ مال ان بچوں کو مل جائے۔ رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ان بچوں پر کہ چونکہ ان کا باپ نیک تھا، صالح تھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد پر اور اولاد کی نیکیوں کا اثر ماں باپ پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں تو جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملحق فرما دیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان چیزوں کا خیال فرماتے ہیں کہ والدین اگر نیک ہیں تو ان کی نیکیوں کا اثر ان کی اولاد کو بھی دنیا میں اس کا ثمر اور پھل ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وجوہات ہیں جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر میں نے یہ سب عمل کیا۔ تو بہرحال یہاں ان دو رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اب رہی یہ بات کہ خضر علیہ السلام کون ہیں، نبی ہیں یا ایک نیک صالح انسان ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرف گئے کہ بھئی یہ زندہ ہیں، ہر دور میں اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا ہے، تو یہ بعض لوگوں کی رائے ہے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ ایک نیک صالح انسان تھے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ نبی ہوں، لیکن بہرحال ایک نیک اور صالح انسان تھے، اور اگر نبی بھی ہوں تو یقیناً رسول نہیں تھے۔ رسول نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو، جس پر کتاب نازل ہوئی ہو۔ تو یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں، اور اگر نبی ہوں تو بہرحال نیک صالح انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اس، یعنی بعض روایتوں سے ہی پتہ چلتا ہے، حضرت الیاس اور حضرت خضر یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرما رکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے بھولے بھٹکے لوگوں کو راہ دکھلاتے ہیں، یعنی اگر کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے جنگل میں تو یہ حضرات ان کو راستہ بتلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک روایت ہے، قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، لہذا ہم قرآن مجید پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک رائے تھی، میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ اور بعض حضرات تو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور ان کو بھی موت آئے گی، اسی طریقے سے ان کو بھی موت آئے گی۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن بعض جو جمہور کی رائے وہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو چکا، البتہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں اور قرب قیامت میں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں رہیں گے ایک عرصے تک، اور پھر ان کو بھی دنیا سے، یعنی ان کو بھی موت آئے گی اور انتقال ہوگا جیسا کہ اوروں کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ کو ذکر کیا ہے، یقیناً یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، اور مشرق و مغرب پر ان کی حکومت تھی، یعنی دو طرف سفر کیا تو اللہ نے دونوں جانبوں کا ذکر فرمایا ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس اور حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی مغرب کی طرف سفر کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں اس کے بعد اور کوئی آبادی نہیں تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، اور مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے جب وہاں پہنچے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچ گئے کہ اس کے بعد اور کوئی آبادی نہیں، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہوں نے، ذوالقرنین بادشاہ نے ایک سب تعمیر کی تھی، یعنی دیوار بنائی تھی، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو قیامت کے قریب نکلے گی، اور یہ انسانوں ہی میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا میں اگر ایک انسان ہے تو نو یہ ہیں، یعنی ایک اور نو کی نسبت ہے اس بڑی تعداد میں ہے. تو قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا. موجود اب بھی ہیں یہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر دیوار کھڑی کر کے ان کو اس میں بند کر دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی روایت ہے, اس میں جو راوی ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ روزانہ دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں, کھرچتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائیں. لیکن بس جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا باقی کام کل کریں. لیکن جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار پھر سے ویسی کی ویسی قائم ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو وہ دوبارہ سے کھرچتے ہیں اور دوبارہ سے توڑتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی یہ چاہیں گے کہ اب یہ باہر نکلیں تو اس رات پھر یہ جتنا کھود چکے ہوں گے, جتنی کھرچ چکے ہوں گے, اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو باقی ہم کل کھودیں گے. تو وہ اللہ کے نام کی برکت سے جہاں تک کھودی تھی وہیں تک قائم رہے گی, اور دوسرے دن جو باقی ہوگی اس کو کھود کر یہ باہر آ جائیں گے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا, اور دجال کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تو اس طریقے سے فرمایا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل پر اس کی ہیبت چھا گئی. یعنی ہمیں جو واقعات سنائے گئے اس کے, ان سے ہم نے بعض اوقات تو یہ سمجھا کہ وہ بڑا حقیر ہے. جیسے بتایا گیا کہ وہ کانا ہے, کانا, اور آپ نے ایک شخص سے اس کو کہا بھی کہ اگر دنیا میں میں اس کو کسی شخص کے مشابہ قرار دے سکتا ہوں تو فلاں شخص ہے, جو انتہائی ایک بدشکل شخص تھا, اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ابری بھی ہوگی اور دوسری آنکھ کاری ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایسا روب پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایسا محسوس کیا کہ دجال یہی کہیں قریب کھجور کے درختوں میں موجود ہے اور کسی وقت بھی وہ نکل سکتا ہے. شام میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا محسوس کیا, تو ہم نے جو محسوس کیا تھا وہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ خیر تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ دجال اگر میرے زمانے میں نکلا تو میں انشاءاللہ موجود ہوں, میں مقابلہ کروں گا, تمہیں فکر کی ضرورت نہیں. البتہ اس سے بڑھ کر اور کئی فتنے جو تمہاری طرف لپک رہے ہیں ان سے بچنے کی فکر کرو. دجال تو اپنے زمانے میں جب نکلے گا سو نکلے گا, لیکن اس سے پہلے بہت سے دجالی فتنے ہیں, ان فتنوں سے بچنے کی فکر کرو تاکہ تم ان فتنوں میں گرفتار نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی جو چیز اس کی ہیبت تاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, فرمایا کہ وہ دنیا میں رہے گا, ایک دن جو ہوگا ایک سال کے برابر ہوگا, اگلا سال جو ہوگا وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا, اس سے اگلا سال ایک ہفتے کے برابر ہوگا, اور پھر اس کے بعد ہر دن یومیہ جس طرح گزرتا ہے اسی طریقے سے ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو سال ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو اس میں کیا ہم صرف پانچ نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, حساب کر کے نمازیں پڑھتے رہو گے. یعنی مسلسل چوبیس گھنٹے جتنا اندازہ لگانے کے بعد پانچ نمازیں چوبیس گھنٹے میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ تم پڑھو گے. تو بہرحال اس طرح سے بھی اس تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا ذکر فرمایا تھا, اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قوت اور طاقت دیں گے کہ دائیں جانب جنت اور بائیں جانب دوزخ اپنے ساتھ لے کے چلے گا. جہاں چاہے گا بادل اس کے تابع ہوں گے, اور یہ چاہے گا تو اس سے بارش بھی برسے گی, زمین کو حکم دے گا تو سرسبز ہو جائے گی, چنانچہ اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے. تو یہ ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے, اور اس کو قتل کرنے کے لیے باب لط پر جا کر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑیں گے, اور یہ عراق اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے, اور آج بھی باب لط کے نام سے ہی ایک بستی قائم ہے وہاں پر, جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی. تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اس کو قتل کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے قوم کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیے, تو وہاں پناہ لے لیں گے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ مختلف قلعوں میں اور مختلف جگہوں میں جا کے چھپ جائیں گے, اور پھر یہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. نکلیں گے یہ ہر اونچی جگہ سے, اس طرح سے نکلیں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ہر چیز ان سے چھپ گئی ہے, یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ ہوں گے. اور دریا سے گزریں گے تو دریا کا پانی پی جائیں گے. بعد والے لوگ اگر وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ بھی کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا ہوگا. تو بہرحال کثرت کے ساتھ ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ رب العزت ان کو مار ڈالیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتریں گے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں یاجوج ماجوج نہ ہو, یعنی مردہ ہوں گے لیکن ایک جگہ بھی خالی نہیں ہوگی, اور ان کے جسموں سے پھر تعفن اٹھے گا, بدبو. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین دعا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر پرندوں کو بھیجیں گے اور وہ پرندے ایسے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ اونٹ, اور وہ ان یاجوج ماجوج کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر کہیں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور وہ بارش ایسی ہوگی کہ پوری زمین دھل کر صاف ستھری ہو جائے گی, اور پھر اللہ رب العزت زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے خزانے نکال, اپنے سبزہ اور سبزہ نکال, تو زمین جو ہے پھر تر و تازہ ہو جائے گی, اپنے خزانے نکال دے گی, اور پھر وہ دور ہوگا امن کا, سکون کا. غالباً 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہاں رہیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے گا اور دنیا سے رخصت ہوں گے. پھر جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ختم ہو رہا ہوگا, قیامت قریب آ جائے گی, تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کو خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ان کے بغلوں کے نیچے ایک گٹھلی نکل آئے گی جس سے وہ سب قسم مر جائیں گے, اور پھر ایمان جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا, پھر کفر سے یہ دنیا بھر جائے گی, اور پھر جو قیامت ہے ان کافروں پر واقع ہوگی. تو بہرحال یہ اس کی میں نے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بترا دی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جو بادشاہ ذوالقرنین تھے, انہوں نے یاجوج ماجوج جو ایک شرری قوم تھی اور وہاں کے جو لوگ تھے ان سے تنگ تھے, عاجز تھے, تو بادشاہ ذوالقرنین سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ برائے کرم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اگر آپ ایک دیوار بنا دیں تو کم از کم یہ یاجوج ماجوج ہمیں آ کے تنگ نہیں کریں گے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. تو انہوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ یاجوج ماجوج زمین کا فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا, کیا ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تم ایک دیوار قائم کر دو؟ تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ, اللہ تعالی نے مجھے مال و دولت سے بہت نوازا ہے لیکن تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ, افراد مہیا کرو, کیونکہ معمولی کام نہیں ہے یہ دیوار کو بنانا. اجعل بینکم وبینہم ردما, اگر تم افراد مجھے مہیا کر دو گے تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دوں گا. چنانچہ انہوں نے پھر اس وہاں دیوار قائم کر دی, اور اس سد سکندری, جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے اس کو, تو وہ ابھی بھی موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نے اس کو چھپا رکھا ہے عام لوگوں کی نظروں سے. ویسے تو اس دنیا میں کئی دیواریں ہیں, دیوار چین بھی مشہور ہے اور بہت سے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں کہ سد سکندری کا پتہ لگایا جائے, لیکن یقیناً یہ سب ان امور میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جب ظاہر کرنا چاہیں گے تب یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بھی دنیا سے پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی ہیں, اور لوگوں کو علم نہیں ہے کہ فلاں چیز کے بعد ہے کیا. تو میرا سد سکندری یہ بادشاہ ذوالقرنین نے قائم کی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, ہاں یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے, صحابہ کرام کو ایک اور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دجال نکل آئے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی طاقت عطا فرما دیں گے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس سے مقابلہ کرے گا. یقیناً وہ کچھ لوگوں کو مارے گا, قتل کرے گا, اور جو اس نے جو خود ساختہ جہنم ہوگی اس میں اس کو جہنم میں بھی ڈال دے گا, لیکن بعد میں پھر اللہ رب العزت اس سے یہ ساری طاقتیں سلب کر لیں. ایک شخص جو بہت نیک آدمی ہوگا, مدینے کے قرب و جوار میں رہنے والا, جب یہ وہاں پہنچے گا تو وہ شخص اس کو کہے گا کہ تو کیا دجال ہے جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا دجال کہ کیا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. چنانچہ یہ اس شخص کو قتل کر دیتا ہے, اور قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے جو ہے وہ دور رکھ دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کو بلاتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, اور اپنی جو نورانی شکل تھی اس شکل کے ساتھ ہنستے ہوئے دوبارہ آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال. بس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے ساری طاقت سلب فرما لیتے ہیں. یہ دوبارہ انہیں مارنا چاہتا ہے لیکن اس پر قدرت حاصل نہیں, کیونکہ یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو طاقت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں, جیسے شیطان کو قوت دے رکھی, لیکن اس کے باوجود کہ اللہ نے شیطان کو قوت دی ہے لیکن پھر بھی وہ فرمائے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر و فریب ضعیف ہے. ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھے, ایک دفعہ لا حول پڑھے, سارا شیطان کا مکر و فریب ختم. وہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کر کے کسی کام کو آپ سے کرا لے, ترغیب تو دیتا ہے پھر انسان کرتا خود ہی ہے, لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ سے ہاتھ سے پکڑ کے یہ کام کرا لے کہ میں یہ کروں. اس سے پتہ چلا کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم خود ہی کرتے ہیں. ہاں وہ ترغیب دیتا ہے الٹے کاموں کی, غلط کاموں کی طرف, تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس کو اس کے کاموں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ دجال ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنا دفاع کرے گا, اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو. جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے گا انشاءاللہ دجال کا فتنہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اس لیے یہ آیتیں قرآن مجید کی جو ابتدائی آیتیں ہیں, سورہ پہلا پورا رکوع, اور بعد میں فرمایا کہ آخری رکوع بھی, یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ, اور افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, اس کا آخری رکوع اس کو پڑھنا چاہیے, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالی دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. آگے بھی مزید واقعات ہیں لیکن اس وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن امور سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اے اللہ دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور وقت جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.